جمعرات 4 دسمبر کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفر کا سلام. امریکی کانگریس پاکستان کی فوجی امداد میں مشروط توسیع کے لیے تیار. اسی دوران پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ غیر ریاستی عناصر سلامتی کے لیے خطرہ ہیں.
That comfortable arrangement has now changed with the entry of NSAs, that is non-state actors, on the scene.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے دی جانے والی امداد میں 1 برس کی توسیع کرنے کی حتمی تجویز بجٹ میں شامل کر لی ہے, جس کے بعد توقع ہے کہ پاکستان کو کولیژن سپورٹ فنڈ کے تحت ملنے والی رقم اگلے برس تک ملتی رہے گی. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کی وجہ سے اندرونی سیکیورٹی صورتحال متاثر ہو رہی ہے, اور ان پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے. کراچی میں دفاعی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی سیکیورٹی ہمسایہ ملکوں کی سیکیورٹی پر بھی منحصر ہے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف سرحدوں پر سیکیورٹی مضبوط بنانے سے ملک کی اندرونی سیکیورٹی ممکن نہیں ہوتی. مذہب اور گروہی شناخت بھی جنگوں کی نئی وجوہات بن رہی ہیں, اور ہمیں اپنے نظریات اور ثقافت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ تھے پاکستان آرمی کے چیف جنرل راحیل کے الفاظ. پاکستان کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سردار محمد رضا خان کو ملک کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے. صدر ممنون حسین نے وزیر اعظم نواز شریف کی ایڈوائس پر اس کی منظوری دی. دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کے مندوبین لندن میں افغانستان پر ہونے والی ایک کانفرنس کے لیے جمع ہیں, جہاں اس ماہ کے آخر تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجی دستوں کے انخلاء کے بعد ملک کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی آج اس کانفرنس میں اپنے ملک میں اصلاحات کے منصوبے پیش کریں گے. ساتھ ساتھ مسٹر غنی اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ تیزی سے غیر ملکی فوجیوں کی واپسی کے ساتھ مالی امداد میں کمی نہیں کی جائے گی. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اگر طویل المدتی مالی وعدے نہیں کیے جاتے.
صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں کیبل آپریٹرز نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی نشریات کو بند کر دیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
نیوز چینلز کی نشریات کی بندش کی کال بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس دڑے نے دی تھی جس کا تعلق بی این پی مینگل گروپ سے ہے, جس کے باعث کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں نیوز چینلز کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے. بلوچستان کیبلز ایسوسیشن کے صدر بابر خان نے بتایا کہ کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں ان کے کیبلز کو کاٹ دیا گیا, جس کے باعث انہیں بلوچستان میں نیوز چینلز کی نشریات کو بند کرنا پڑا. بی ایس او کا یہ موقف ہے کہ پرائیویٹ نیوز چینلز بلوچستان کے مسائل کو اہمیت نہیں دیتے, جس کی وجہ سے تنظیم نے نیوز چینلز کو بند کرنے کی کال دی تھی.
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہوئے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے بی بی سی کو فون کر کے سرکی روڈ پر پولیس کی گاڑی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے قوم سے سالانہ خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ روس کے پڑوسیوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یوکرین میں ہونے والے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مغربی ممالک پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے یوکرین کے تنازع پر اس کے رویے کو منافقانہ اور سنکی قرار دیا. لبنان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں زیر حراست لی گئی بچی کے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی بیٹی ہے. ان کا کہنا تھا کہ لبنان میں حکام نے جس عورت کو زیر حراست رکھا ہوا ہے اس نے دولت اسلامیہ کے سربراہ سے مختصر عرصے کے لیے شادی کی تھی. وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ عراق سے بھیجے گئے ڈی این اے کے نمونوں سے ایک عورت اور ایک لڑکی کی شناخت کی تصدیق ہوئی ہے. کینیا میں 70 سے زیادہ چینیوں کو نیروبی میں ایک کمپیوٹر ہیکنگ آپریشن کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. ان افراد کو ایک لگژری گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا, جسے سائبر جرائم کے کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. چین کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ آپریشنز میں پھانسی دیے جانے والے قیدیوں کے جسمانی اعضاء کا استعمال یکم جنوری سے روک دے گا. چین نے اس عمل کو روکنے کا وعدہ 2 سال پہلے کیا تھا. انسانی حقوق کے گروہوں نے بیجنگ حکام کو پھانسی کے قیدیوں اور ان کے خاندان کی جانب سے اجازت کے بغیر ایسے قیدیوں کے جسمانی اعضاء نکالنے کا الزام عائد کیا ہے. اور یوٹیوب پر جنوبی کوریا کے گلوکار سائی کا گانا گنگنم سٹائل کو دیکھنے کی مقررہ تعداد ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب سائٹ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ گنگنم سٹائل ویڈیو سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی، جسے اس کے مختلف انداز کی وجہ سے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ یوٹیوب کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے، جسے 2,14,00,000 سے زیادہ افراد یعنی دنیا کی 1/4 آبادی دیکھ چکی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر کئی فیچر شائع ہو چکے ہیں۔ ایک پہلے فیچر کا عنوان ہے ڈوبتے جہاز کو بچانے کا فارمولا۔ اس کی کیا تفصیل ہے یہ آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہماری پہلی شہ سرخی ہے، غیر ریاستی عناصر سے اندرونی سیکیورٹی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اور یہی ہماری آج کی بڑی خبر ہے پروگرام میں، کہ پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کہتے ہیں کہ غیر ریاستی عناصر کی وجہ سے اندرونی سیکیورٹی خطرے میں ہے، اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے، بغیر کسی امتیاز کے ملک میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا۔ فوجی سربراہ کے اس خطاب سے کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ غیر ریاستی عناصر کون ہیں جس سے ریاست کی سلامتی کو خطرات ہیں؟ ان پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ کیا پاکستان کی اچھے اور برے طالبان کی پالیسی میں بدلاؤ آ چکا ہے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے شدت پسندی پر گہری نظر رکھنے والے محقق اور تجزیہ نگار عامر رانا، واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان احراری جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں نجی طور سے مشاورت سے بھی منسلک رہے ہیں، نیو یارک سے ہی ہمارے ساتھ ہیں عارف جمال جو پاکستان میں شدت پسند گروپوں کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف ہیں، اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہارون رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سب سے بات کریں گے ابھی ذرا ٹھہر کر، مگر پہلے واشنگٹن، جہاں امریکی کانگریس نے پاکستان کو شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی مد میں دی جانے والے کولیشن سپورٹ فنڈز میں ایک برس کی توسیع کو اپنی حتمی تجاویز میں شامل کر لیا ہے، لیکن اسے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے یہ جانتے ہیں۔ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے۔ جی برجیش،
ماں پارا، دیکھیں 1600 پنوں اور 521 ارب ڈالر کے اس بجٹ میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ، یا جسے آپریشن انڈیورنگ فریڈم ان افغانستان کہتے ہیں، اس میں مدد کے لیے جو امریکی مدد ملتی ہے اس کی میعاد ایک برس کے لیے اور بڑھا دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ نئے شرائط بھی عائد کیے گئے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر یہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات، کل رقم 1 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ گزشتہ بجٹ میں جو بھی شرائط تھیں وہ لاگو رہیں گی، ان کا ذکر میں کروں گا آپ سے بس تھوڑی دیر میں، لیکن نئی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے امریکی وزیر دفاع کو یہ پاور تھا کہ وہ 30 کروڑ ڈالر تک کی رقم کو بنا کسی سرٹیفکیٹ کے جاری کروا سکتے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ اب اس 30 کروڑ کو جاری کرنے کے لیے بھی وزیر دفاع کے پاس کانگریس کی شرطوں کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، بشرطے کہ دو نئی باتوں کا یقین دلائیں وہ کانگریس کو۔ پہلی بات، کیا پاکستان نے جو شمالی وزیرستان میں فوجی کاروائی کی ہے اس سے حقانی نیٹ ورک کے محفوظ پناہ گاہ ختم ہوئے ہیں اور جس آزادی سے وہ آ جا سکتے تھے اس پر روک لگی ہے؟ اور نمبر دو، کیا پاکستان ایسے قدم اٹھا رہا ہے کہ اس آپریشن کے بعد حقانی نیٹ ورک دوبارہ سے شمالی وزیرستان میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکے؟ تو یہ دونوں شرائط کافی اہم ہیں، اور خاص طور سے تب جبکہ فوج کے سربراہ راحیل شریف نے ابھی اپنا دورہ یہاں کا ختم کیا ہے۔ اور یہاں اب میں ایک بار یاد دلانا چاہوں گا کہ گزشتہ بجٹ میں کس طرح کی شرائط عائد تھیں۔ پاکستان، اس میں یہ تھا کہ پاکستان القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور حقانی نیٹ ورک اور کوئٹہ شورا کے خلاف کارروائی کر رہا ہے یا نہیں، پاکستان افغانستان سے آ جا رہے امریکی ساز و سامان کی حفاظت کے لیے ضروری کارروائی کر رہا ہے یا نہیں، اور جو پیسے پاکستان کو ملتے ہیں ان کا استعمال بلوچی، سندھی، ہزارہ، عیسائی، ہندو اور احمدیہ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہو رہا، لیکن اس رقم میں سے 30 کروڑ ڈالر تک کی رقم اس وقت وزیر دفاع کے ہاتھ میں تھی کہ وہ بنا کسی شرط کے جاری کر سکتے تھے، جو اب وزیرستان پر سرٹیفیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔
برجیش اپادھیائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے 200 صفحات پر مشتمل اس دستاویز، جسے دریا کہا جائے، اسے ایک کوزے میں بھر دیا ہے۔ اور اب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں دفاعی نمائش سے خطاب کی تفصیل، جس میں پاکستان کے بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ غیر ریاستی عناصر سے عالمی امن کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ آصف فاروقی۔
کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2014 سے خطاب کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں قائم سیکیورٹی کے روایتی تصور کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے۔ اس خطرے کو جنرل راحیل نے غیر ریاستی عناصر قرار دیا اور کہا کہ یہ عناصر بین الاقوامی سطح پر بہت منظم اور طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
سیاسی طور پر متحرک ان غیر ریاستی اداروں نے دہشت گردی کے ذریعے ریاستی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان تقریبی قوتوں نے معاشرے کے تعمیری ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تباہی اتنی بڑی ہے کہ اس سے پہلے کبھی دو ملکوں میں جنگ میں بھی نہیں ہوئی۔ یہ غیر ریاستی عناصر عالمی امن کے لیے واحد تو نہیں، البتہ براہ راست خطرہ ضرور ہیں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ غیر ریاستی عناصر صرف شدت پسند یا بندوق بردار دہشت گرد گروہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف شکلوں میں موجود ہیں، لیکن ان سے لاحق خطرات اتنے ہی سنگین ہیں۔
دیگر غیر ریاستی عناصر بھی بالخصوص ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ ان میں بعض ملکوں سے امیر غیر ملکی کمپنیاں اور وہ غیر سرکاری ادارے یا این جی اوز شامل ہیں جو ریاستی پالیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔
جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان میں ان غیر ریاستی عناصر کی موجودگی میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض صورتوں میں ان سے لڑنا کسی ایک ملک یا ریاست کے بس کی بات نہیں رہی۔ بری فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے لیے مثال ہے جو گزشتہ 35 سالوں سے انہی عناصر کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ہم پرخلوص ہیں اور ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہم اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کی حمایت سے ہم بلا امتیاز ان دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ملک سے ہر طرح کی دہشت گردی ختم نہیں کر دی جاتی۔
پاکستانی فوجی سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہیں، اور بدلتے حالات کے ساتھ دفاعی ضروریات بھی تبدیل ہو رہی ہیں، جبکہ مخصوص حالات کی وجہ سے مہاجرین کا دوسرے ملک میں جانا بھی خطرے کا باعث ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گرد اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا تنازعات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حقیقت پسندانہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی سیکیورٹی ہمسایہ ملکوں کی سیکیورٹی پر بھی منحصر ہے، اور ہمسایہ ممالک میں سیکیورٹی اور استحکام خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اندرونی طور پر محفوظ ہو کر ہی ملک بیرونی خطرات سے نمٹ سکتے ہیں، اور صرف سرحدوں پر سیکیورٹی سے ملک کی اندرونی سیکیورٹی ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب اور گروہی شناخت بھی جنگوں کی نئی وجوہات بن رہی ہیں، اور ہمیں اپنے نظریات اور ثقافت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا۔
سوال یہ ہے کہ یہ غیر ریاستی عناصر کون ہیں جن سے ریاست کی سلامتی خطرے میں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے شدت پسندی پر گہری نظر رکھنے والے محقق اور تجزیہ نگار عامر رانا، واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان آراری جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں نجی طور سے مشاورت سے منسلک رہے ہیں، نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں عارف جمال جو پاکستان میں شدت پسند گروپوں کے بارے میں کتاب کے مصنف ہیں، اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھی ہارون رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر رانا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیر ریاستی عناصر سے اندرونی سیکیورٹی پیچیدہ ہو گئی ہے، یہ کہنا ہے بری فوج کے سربراہ کا، یہ غیر ریاستی عناصر ہیں کون؟
دیکھیے، یہ دو طرح کے غیر ریاستی عناصر ہیں پاکستان میں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جن کو ہم طالبان کے نام سے، جو عسکریت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، القاعدہ سے ہوں یا پاکستان میں موجود دیگر جو جہادی تنظیمیں ہیں، ان کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ یقیناً ان کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں میں سیکیورٹی کے مسائل خاصے پیچیدہ ہوئے ہیں، خاص طور کے اوپر 5 سالوں کے اندر جتنی انسانی جانیں اس کے اندر ضائع ہوئی ہیں, جو ریاست اور ریاست کے مفادات کے اوپر حملے ہوئے ہیں, تو یہ وہ عناصر ہیں. ہاں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ وہ عناصر اس کے اندر ہیں جن کی ایک مرتبہ ریاست نے آبیاری کی تھی, لیکن اب یہ ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں مزید ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کے نظریے کو, ان کے سیاسی نقطۂ نظر کو, ان کے ورلڈ ویو کو, ان کے ریاست کے تصور کو ایک نئی شکل دی ہے اور اس کو توسیع دی ہے.
عارف جمال, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا ابھی عامر رانا نے کہ یہ اب ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیا واقعتاً ایسا ہے؟
جی, یہ جو جہادی لوگ ہیں ان میں سے ایک حصہ تو ریاستی کنٹرول سے نکل چکا ہے اور انہی کے خلاف پاکستانی فوج جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے اور لڑ رہی ہے, مگر بے دلی سے. اصل بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اب بھی ان جہادیوں کو دوسری شکل میں کشمیر اور افغانستان میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی ہے, اور ان کا کچھ حصہ مسلسل آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ملتا جا رہا ہے. یہ جو بات ہے یہ کوئی نہیں پاکستان میں بات کر رہا.
ڈاکٹر احسان اراری, یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, اچھے اور برے طالبان کی جو پالیسی تھی ماضی میں جو پاکستان پر الزام رکھتا رہا کہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے, کیا اب یہ لگتا ہے کہ اس میں بدلاؤ آ چکا ہے؟
جی بالکل, بدلاؤ نہیں آیا. پاکستان کی پالیسی بالکل ویسی ہے. اب جب کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی حکومت کے خلاف ہو گئی ہے, اس وقت سے پاکستان میں جو اختلاف ہے سویلین گورنمنٹ میں اور فوجی گورنمنٹ میں, وہ اختلاف بھی بہت بہت بڑا رکنا ہے پاکستان کے راستے میں. مگر ان کی پالیسی برقرار ہے, وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, بالکل گڈ طالبان وہ طالبان ہیں جو انڈیا کے اوپر اٹیک کریں گے یا آکیوپائڈ کشمیر میں ان کو پاکستان استعمال کرے گا, تو یہ پالیسی بالکل جاری ہے.
چلیے, یہ کشمیر میں استعمال کر سکتا ہے پاکستان, یہ کہنا ہے ڈاکٹر احسان اراری کا. ہارون رشید, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا ڈاکٹر احسان اراری نے کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اچھے اور برے طالبان کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج کے سربراہ نے جو آج خطاب کیا ہے اس سے پاکستان کا ہمسایہ ملک, خصوصاً ویسے تو اور ہمسایہ ملک بھی ہیں, خصوصاً افغانستان, کیا مطمئن ہوئے گا؟
دیکھیں, جو نئی قیادت افغانستان میں آئی ہے وہ تو امید کر رہی ہے اور کوششیں بھی کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا آغاز ہو تعلقات میں بہتری کا, لیکن اگر آپ جو کل ہی سابق وزیر ہیں داخلہ عمر داؤد زئی, جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, ان کا اگر بیان دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے. جو اندر کی بات نظر آ رہی ہے, جو انہوں نے کھل کر کل بات کی ہے, کافی سخت بیان دیا ہے پاکستان کے خلاف, تو انہوں نے ایک طرح سے صدر اشرف غنی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان پر تکیہ کرنے کی بجائے حصول امن کے لیے دیگر راستے تلاش کرے, کیونکہ پاکستان بقول ان کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اشرف غنی کی خام خیالی ہوگی یا ان کا محض خواب ہی ہوگا کہ پاکستان ان کے لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا. تو لگتا تو یہی ہے کہ جو اہم شخصیت تھی جو افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر رہی تھی, اگر وہ اب بھی اس طرح کا بیان پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں تو انہیں بھی کوئی زیادہ امید یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی.
ڈاکٹر احسان اراری, امریکی اہلکاروں کی جانب سے پاکستان کی فوج کی کارروائیوں پر اظہار اطمینان کیا جاتا رہا ہے. ابھی پاکستان کی فوج کے سربراہ راحیل شریف امریکہ میں ہی تھے, تو کیا امریکہ پاکستان کے غیر ریاستی عناصر کے بارے میں جو اب پالیسی ہے اس سے مطمئن ہو گیا ہے یا نظر آتا ہے؟
مطمئن بالکل نہیں ہوا ہے. پبلک پاسچر یہ ہے کہ اطمینان ظاہر کریں, پبلک پاسچر یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کریں جنرل راحیل شریف کو کہ جیسے ہی پاکستان واپس جائیں وہ اس تعلق سے سخت اقدامات لیں, مگر پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی ہے. اسی لیے ابھی جو برٹش نے جو ڈیٹیل بتائی ہیں وہ بل کی, وہ یہ کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو وہ ایڈ تو دیں گے
گے, ملٹری اسسٹنس دیں گے, مگر اس کے تعلق سے بہت ہی کلوز اسکروٹنی ہوگی پاکستان کی. دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں کس طرح سے ختم وہ اس کو اس کا اصراف کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے حقانی گروپ کے تعلق سے کیسی رہے گی, ناردرن بلوچستان میں کیسی رہے گی, اور ضرب عزت جاری رہے گی یا نہیں جاری رہے گی, اور پاکستانی ملٹری جو ہے کتنی دیر تک اور مستقل طور پر, دیر تک نہیں مستقل طور پر قیام کرے ناردرن بلوچستان میں, تاکہ نہ صرف وہ ٹی ٹی پی کا صفایا ہو, حقانی گروپ کا صفایا ہو, بلکہ اینٹی چائنا گروپس کا صفایا ہو جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے.
عامر رانا, اب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی ثقافت میں صوفی بزرگوں اور ان کی درسگاہوں کو بڑی اہمیت رہی ہے ہمیشہ سے, آپ جانتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی درگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں, یہ حملے غیر ریاستی عناصر کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ان سے لڑنے کی کیا کوئی اب پالیسی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے, وہاں گراؤنڈ پر زمینی حقائق کیا ہیں؟
دیکھیے, ایک تو لڑائی پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ایک مسلسل لڑ رہے ہیں, وہ کتنی مؤثر ہے کتنی نہیں ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, مختلف آراء ہو سکتی ہیں, لیکن جس تیزی سے جو خطرہ ہے اس کی نوعیت بدل رہی ہے, اس کی ڈائنامکس بدل رہی ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو پاکستان کو اور باقی دنیا کو جو سلامتی کے خطرات درپیش ہیں اس کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا, یقیناً یہ آپ فرقہ واریت کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ ایک اس کا خطرے کا ایک اظہار ہے. ایک اظہار ہمارے باقی دوست جو ہیں ڈی سی میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں کہ باہر سے ان کو خطرات کی نوعیت کسی اور نظر آ رہی ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو اب حل کرنا پڑے گا. آپ کی خواہش ہے یا نہیں ہے واشنگٹن میں, اسلام آباد میں, کابل میں, لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا ایک حل ہے کہ آپ بغیر ان کو اختلافات کو طے کیے بغیر آگے بڑھ سکیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک مثبت انداز میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے.
جی عارف جمال, ایسے وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے جن سے یہ لگے کہ پاکستان کی ریاست غیر ریاستی عناصر سے واقعی سنجیدگی سے نمٹنا چاہتی ہے؟
جی, یہ دو طریقہ دو اقدامات جو ہے نا بہت ضروری ہیں. پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی ریاست, نہ صرف ملٹری بلکہ سیاستدان بھی, یہ کھل کر کہیں کہ ہم نے جہاد کو اپنی دفاعی پالیسی اور اپنی فارن پالیسی میں استعمال کرنا ترک کر دیا ہے, نہ صرف کہ ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی. سب سے پہلے تو یہ قدم, جب تک یہ نہیں ہوگا چیزیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. اس کے بعد ہر جو دہشت پسند ہیں, جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان سب کے خلاف پوری شدت کے ساتھ آپریشن ہونا چاہیے, چاہے اس میں 5 سال لگے چاہے 10 سال لگے. جب پاکستان کی افواج یہ دو کام کرے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکتا ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی دہشت گرد تنظیم کے خلاف پوری قوت کے ساتھ آپریشن نہیں کیا گیا, سوائے ان چند موقعوں پر, جیسے کہ صدر مشرف پر جب حملے ہوئے تو اس وقت پوری ریاستی مشین نے اس کے خلاف آپریشن کیا. اگر اسی طرح باقی تنظیموں کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ جو ہے وہ پاکستان میں کھل کر آپریٹ کر رہی ہے, اور ریاستی مشینری اس کو پوری طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے.
ہارون رشید, بہت مختصراً, جہاد کی پالیسی بدلنی پڑے گی, کیا ایسا لگتا ہے؟ کیا یہ امکانات نظر آتے ہیں؟
دیکھیں اس وقت یہ جتنی بھی گفتگو اب تک کی ہوئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ امریکہ ہو یا افغانستان ہو یا پاکستان کے اندر کے لوگ ہوں سب کو شک ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آخر جہادی پالیسی کو لے کر کہاں جانا چاہ رہی ہے اور یہ شک جو ہے یہ دور کرنا ہوگا پاکستانی ریاست کو اب یہ کس طرح کر پاتی ہے یہ بڑا کروشل ہوگا یہ جو امپریشن بن رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب بھی سپورٹ ان کو کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو میرے خیال میں اس کمی کو دور کرنا اپنی پالیسی کو شفاف بنانا اور لوگوں کو اعتماد میں لے کے باقی اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں بتانا ہوگا ورنہ یہ شکوک و شبہات اسی طرح رہیں گے اور پاکستان اگر اچھا بھی کرے گا تو اس کا کوئی وہ اثر نہیں ہوگا جو وہ چاہ رہا ہے
ڈاکٹر احسان احراری بہت مختصراً اختتامی جملہ
سجانی جملہ یہ بالکل یہ لوگ آن دا اسپاٹ بول رہے ہیں بالکل صحیح بات بول رہے ہیں پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی ہے تقریریں کرنے سے کوئی تقریریں کرنا بہت آگے بڑھنا اس سے تقریریں کرنا کافی نہیں ہے ان کو اسپیسیفک پالیسی میجر لینا ہے جماعت الدعوہ کو ختم کرنا ہے حقانی گروپ کو ختم کرنا ہے ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے یہ تمام اگر اقدامات لیں گے تو پاکستان کی فتح ہوگی
ختم کرنے ہوں گے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر احسان احراری عارف جمال عامر رانا اور ہارون رشید
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئی یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے ریاض مسرور بی بی سی سری نگر
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم کی قیادت شاہد آفریدی کریں گے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کین ولیمسن کی کپتانی میں کھیلے گی پاکستانی ٹیم میں فاسٹ بالر وہاب ریاض اور عمر گل کی واپسی ہوئی ہے جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں زخمی ہونے والے کھلاڑی احمد شہزاد اور وکٹ کیپر سرفراز احمد بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 9 ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں سے 6 میں پاکستان فاتح رہا جبکہ 3 میں اسے شکست ہوئی دو ٹی ٹوینٹی میچوں کی اس سیریز کی ٹرافی کو آسٹریلوی بلے باز فلپ ہیوز کے نام سے منسوب کیا گیا ہے پاکستانی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی نے اس بارے میں کہا کہ فلپ ہیوز کی موت سے کرکٹ کی دنیا کو دھچکا لگا ہے اور ہم اسپانسروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس ٹرافی کو فلپ ہیوز کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آف اسپنر سعید اجمل کو ان کے بالنگ ایکشن کے بایو میکینک تجزیے سے قبل ڈومیسٹک کرکٹ کھلانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ سعید اجمل کو پاکستان کے دورے پر آنے والی کینیا کی کرکٹ ٹیم کے خلاف کھلایا جائے گا اور اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ ان کا بالنگ ایکشن آئی سی سی کی مقرر کردہ 15 ڈگری کی حد پر آ چکا ہے انہیں آئی سی سی کی منظور شدہ لیبورٹری میں بایو میکینک تجزیے کے لیے بھیجا جائے گا بھارت اور جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ممکنہ 30 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ نے 29 ممکنہ کھلاڑیوں میں وریندر سہواگ ظہیر خان ہربھجن سنگھ یوراج سنگھ اور گوتم گمبھیر کو شامل نہیں کیا ہے دوسری جانب جنوبی افریقہ میں جاری بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور فٹ بال انگلش پریمیئر لیگ میں گزشتہ روز 4 میچز کھیلے گئے جن میں آرسنل نے ساؤتھ ہیمپٹن کو اور چیلسی نے ٹوٹنہم کو شکست دی اس طرح پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی 36 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور مینچسٹر سٹی 30 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ مینچسٹر یونائیٹڈ چوتھے اور آرسنل چھٹے نمبر پر ہے
خبریں پیش کر رہے تھے کھیلوں کی ذیشان حیدر پاکستان میں نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی منظوری دے دی گئی ہے مگر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک معتبر اور آزاد چیف الیکشن کمشنر کی تقرری سے پورے انتخابی عمل کو آزادانہ بنایا جا سکے گا اس پر ابھی بات کریں گے آگے چل کر سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان
Thank you.
امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے دی جانے والی امداد میں ایک برس کی توسیع کرنے کی حتمی تجویز بجٹ میں شامل کر لی ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کی وجہ سے اندرونی سیکیورٹی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سردار محمد رضا خان کو ملک کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کے مندوبین لندن میں افغانستان پر ہونے والی ایک کانفرنس کے لیے جمع ہیں، جہاں افغانستان سے غیر ملکی فوجی دستوں کے انخلا کے بعد ملک کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے قوم سے سالانہ خطاب میں مغربی ممالک پر شدید تنقید کرتے ہوئے یوکرین کے تنازع پر اس کے رویے کو منافقانہ اور سنکی قرار دیا ہے۔ اور کینیا میں 70 سے زیادہ چینیوں کو نیروبی میں ایک کمپیوٹر ہیکنگ آپریشن کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس خبر پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ غیر ریاستی عناصر سے اندرونی سیکیورٹی پیچیدہ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ ہماری بی بی سی آن لائن کی شہ سرخی بھی یہی ہے۔ تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے سابق جج سردار محمد رضا خان کو ملک کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں حکومت اور حزب مخالف کی طرف سے جو 3 نام بھجوائے گئے تھے ان پر تفصیل سے مشاورت کی گئی، جس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا خان کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اسلام الدین شیخ نے تجویز کیا، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما حاجی عدیل نے اس نام کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے کسی بھی رکن نے سردار رضا کے نام کی مخالفت نہیں کی، جس کے بعد انہیں متفقہ طور پر ملک کا نیا چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین نامزد ہونے والے چیف الیکشن کمشنر کا نام غلط پکارتے رہے، کبھی انہیں سردار رضا محمد اور کبھی سردار احمد رضا کر کے پکارا گیا۔
متفقہ طور پر تمام فاضل ممبران نے یہ رائے دی کہ سب سے بیسٹ چوائس جو ہے سردار احمد رضا صاحب ہیں، اور ان کو ہم نے متفقہ طور پر یہ نومینیٹ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آئین کی منشا کے مطابق، آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، تاکہ کسی الیکشن کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھ سکے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو یہ توفیق دے کہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ آج ہم ایک خط کے ذریعے اس فیصلے کو ہم جناب محترم وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دیں گے، جنہوں نے اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔
رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے حزب مخالف کی تمام جماعتوں کے قائدین سے رابطے کیے، اور ان کے بقول سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گئے 3 ناموں میں سے کسی ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی کو بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔
ہماری یہ توقع تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ دوست آئیں گے جو ہمارے ممبر ہیں اور اس پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں اس پروسیس کا حصہ رہیں، پروسیس میں رہ کے جو بھی تنقید کرنی ہے، جو بھی بات کرنی ہے، کسی نظام کی درستگی کی بات کرنی ہے، دے شوڈ بی دی پارٹ آف دس پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم۔
ادھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے فون کر کے ان 3 ناموں کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ اس ضمن میں ان سے مشاورت نہیں کی گئی۔ نامزد ہونے والے چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا خان اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق بنائے گئے کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ سردار رضا خان اعلی عدلیہ کے ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے سن 2000 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے پہلے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا، تاہم انہوں نے 3 نومبر سن 2007 کو پرویز مشرف کے دوسرے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک معتبر اور آزاد چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پورے انتخابی عمل کو آزادانہ بنانے کی ضامن ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں قائم آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نگراں ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فیفن سے وابستہ ایک سینئر اہلکار سرور باری یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں۔
دیکھیے، صرف چیف الیکشن کمشنر کی نامزدگی کی بنا پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن جو ہے شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ فخر الدین جی ابراہیم سے زیادہ کریڈیبل چیف الیکشن کمشنر شاید ہمیں نہ ملے۔ لیکن اس کے باوجود جو انتخابات میں معاملات سامنے آئے وہ 1977 کے بعد غالباً سب سے زیادہ تھے۔ تقریباً ہر سیاسی جماعت نے اور آج بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انتخابات تو شفاف نہیں تھے، غیر جانبدار نہیں تھے، گڑبڑ اس میں ہوئی ہے، لیکن ہم سسٹم کی بقا کے لیے جو ہے، نظام کی بقا کے لیے ہم چپ ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب جن کا نام آ رہا ہے ابھی سامنے، رضا صاحب، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے ہی ایک میڈیا چینل کے مطابق جو ہے اپنی جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کر دیا ہے۔
اچھا، چلیے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی اس سرور باری صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا بہرحال ایک آئینی طریقہ کار درج ہے جس میں پارلیمان کے لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ دونوں صلاح مشورے کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے باقی ارکان کی تقرری کے لیے بھی کیا اس قسم کا کوئی طریقہ کار موجود ہے؟
ظاہر ہے طریقہ کار تو اس میں موجود ہے کہ جو نامزدگی ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس وہ مل کے طے کرتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر دو پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے طے کر لیں کہ ہم نے آپس میں بندر بانٹ کرنی ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو مبصرین ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے یہی بندر بانٹ کی گئی تھی کہ اپنی اپنی مرضی کے اپنے اپنے صوبوں سے جو ہم نے بھیجنے ہیں، نمائندے بھیجنے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو وہ ان کو بھیج دیں۔ تو ایک تو مطلب جیسے ریاض کیانی صاحب کے بارے میں تحریک انصاف کو بڑے تحفظات تھے، اسی طرح سندھ والوں نے جو وہاں سے صاحب آئے ان کے بارے میں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا سافٹ کارنر ہے۔ تو چار جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ریپلیس کرنا بہت ضروری ہے۔
تو آپ کے مطابق کون کون سی ایسے بنیادی معاملات ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے تاکہ انتخابات کو آزادانہ یقینی بنایا جا سکے؟
دیکھیے، پہلے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر جو انتخابی اصلاحات کا بہت اس وقت چرچا ہے پاکستان میں، وہ اس وقت اس کا جو سارا عمل ہے وہ بہت ہی بند کمرے میں چل رہا ہے۔ وہ جو الیکٹورل ریفارم کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، وہ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہی بات چیت ہوتی ہے۔ پبلک کو کچھ نہیں پتا، سول سوسائٹی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پبلک اتنی اہم ہے تو پھر پبلک ڈیبیٹ بھی ان اصلاحات کے اوپر ہونی چاہیے۔ جو الیکشن کمیشن چیزیں لے کے جا رہا ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس اور پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کیا بحثیں ہوتی ہیں، وہ پبلک کی جائے، پبلک کو اجازت دی جائے، میڈیا کو اجازت دی جائے، سول سوسائٹی جن کا اتنا تجربہ ہے ان کی رائے لی جائے۔ تو وہ بالکل ایک ہم سمجھتے ہیں بند کمرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت باقی جو پاکستان میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کا تجربہ بھی ہے اور علم بھی ہے اس چیز کے بارے میں، ان کی کوئی ان پٹ نہیں آ رہی۔ تو پہلی ہماری ڈیمانڈ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی ہے وہ یہی ہے کہ اس سارے عمل کو شفاف کیا جائے، پبلک کو اس میں شامل کیا جائے، تاکہ یہ ایک ویل انفارم جو ہے بہت ہی بہترین ڈاکومنٹ نیا بنے اور اس میں جو مسئلے ہیں وہ دور کیے جا سکے۔
پاکستان میں انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے انتخابی قوانین میں تبدیلی کی اشد ضرورت، یہ کہہ رہے تھے فیفن سے وابستہ ایک سینئر اہلکار سرور باری۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں بھارت کی سیاسی سرگرمیوں پر۔ بھارت میں حزب اختلاف کی ان جماعتوں نے جو کبھی جنتا پارٹی یا جنتا پریوار کا حصہ ہوا کرتی تھیں، حکمراں بی جے پی کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پارٹیاں اتر پردیش، بہار اور کرناٹک میں کافی مضبوط ہیں اور اس سیاسی صف بندی سے بی جے پی کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
اگرچہ ان علاقائی جماعتوں کے باقاعدہ انضمام کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک پارٹی بنانے کی تجویز پر بنیادی اتفاق ہو گیا ہے، اور اس تجویز کو عملی شکل دینے کی ذمہ داری سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کے سپرد کی گئی ہے۔ ملائم سنگھ یادو کی پارٹی اتر پردیش میں برسر اقتدار ہے۔ یہ اعلان جمعرات کو دلی میں ایک اجلاس کے بعد کیا گیا، جس میں سماجوادی پارٹی کے علاوہ بہار سے لالو پرساد یادو کی راشٹریہ جنتا دل اور نتیش کمار کی جنتا دل یونائیٹڈ، ہریانہ کی انڈین نیشنل لوک دل اور کرناٹک سے سابق وزیر اعظم دیوی گوڑا کی جنتا دل سیکولر کے سرکردہ رہنما شامل تھے۔ اجلاس کے بعد بہار کے سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں سہمتی تو پچھلی بیٹھک میں ہی ہو گئی، لیکن اب ایک دل بنانے کی بات کہ سب کو مرج کر کے ایک دل بنانا ہے، ہم لوگ اسی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی کے لیے آج شری ملائم سنگھ جی کو ادھیکرت کر دیا گیا ہے کہ اب سب لوگوں سے بات کر کے اس کے آگے کی جو موڈیلٹیز ہوتی ہے، جو روپ ریکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ چرچا کر کے نردھارت کریں۔
ان پارٹیوں نے 22 دسمبر کو دلی میں ایک مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد نریندر مودی کی حکومت کے ان وعدوں پر توجہ مبذول کرانا ہوگا جو انتخابی مہم کے دوران کیے گئے تھے، لیکن جن سے حکومت اب پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آج متحد ہونے کا اعلان کرنے والے زیادہ تر رہنما سوشلسٹ نظریات کے حامل ہیں، اور انہوں نے 1970 کی دہائی میں سماجوادی لیڈر جے پرکاش نارائن کی قیادت میں اپنی سیاسی زندگیوں کا آغاز کیا تھا، لیکن وزیر اعظم وی پی سنگھ کی حکومت گرنے کے بعد جنتا دل کا انتشار شروع ہو گیا تھا اور وہ الگ الگ راستوں پر چل پڑے تھے۔ لہٰذا یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ کیا وہ اب مل کر کام کر سکتے ہیں؟ سیاسی تجزیہ نگار نیرجا چودھری،
پرابلمز بہت ہیں۔ پرابلمز ہیں کہ ان کے آپس کے جھگڑے ان پارٹیوں کے کافی ہیں، تو یہ تو ایک چیز ہوئی۔ آج کا ہندوستان جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آج کا ہندوستان بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ صرف اپوزیشن یونٹی فار دا سیک آف اپوزیشن یونٹی ایک اتنا اپیلنگ نعرہ نہیں رہے گا۔ وہ چاہتے ہیں آپ آفر کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے بدلاؤ لائیں گے، آپ کے پروگرامز کیا ہوں گے، آئیڈیولوجیکلی آپ کس طرح سے اکٹھے ہوں گے۔
اتحاد کا فیصلہ سیاسی اعتبار سے کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جماعتیں اب بائیں بازو کی پارٹیوں، کانگریس اور ترنمول کانگریس جیسی ہم خیال پارٹیوں سے بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں گی، جو بی جے پی کی مخالفت میں خود کو کمزور یا اکیلا محسوس کر رہی ہیں۔ یہ سبھی پارٹیاں پہلے بھی ایک ساتھ مل کر کام کر چکی ہیں۔ نتیش کمار،
اور ہم لوگوں میں ویچارک مت بھید نہیں ہے، وچار دھارا کامن ہے۔ بھائی لوک سبھا کے چناؤ میں ووٹ مانگنے کے لیے جتنی باتیں کہی گئی، کیا آپ آج اس پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں دبا دی جا رہی ہیں۔ تو اگر سب لوگ الگ الگ رہیں گے تو آواز اتنی طاقتور نہیں ہوگی، ہم ایک جٹ ہوں گے تو ہماری آواز میں طاقت ہوگی۔
حزب اختلاف کو اتحاد کی ضرورت پارلیمانی انتخابات کے فوراً بعد ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، جب اتر پردیش، بہار اور کرناٹک جیسی بڑی ریاستوں میں نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے ان کا تقریباً صفایا کر دیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے قوم سے اپنی سالانہ خطاب میں مغربی ملکوں پر سخت تنقید کی ہے اور یوکرین کے تنازع پر منافقانہ اور سنکی رویہ اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
کریملن کے دونوں ایوانوں سے خطاب میں صدر پوتن نے کہا کہ مغرب منافقت سے کام لیتا ہے۔ روس تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور مغربی پابندیوں سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ پابندیاں مشرقی یوکرین میں روس کے مبینہ کردار کو جواز بنا کر لگائی گئی ہیں، مگر مسٹر پوتن نے کہا کہ یوکرین تو صرف بہانہ ہے۔
پابندیوں کو لیں تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین میں حکومت کی تبدیلی اور کرائمیا کے واقعات پر صرف بوکھلاہٹ پر مبنی رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہاں کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ روس کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو روکنے کے لیے کوئی اور بہانہ سوچتے تھے تاکہ وہ روس پر اثر ڈال سکیں اور اسے اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں۔
مسٹر پوتن نے روسیوں کو آنے والے کڑے وقت سے خبردار کیا، خود انحصاری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک روس کے گرد نئی فولادی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی طاقتیں روس کو توڑنا چاہتی ہیں.
آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابق حریف قریبی دوست اور اتحادی بن کر باہر سے روس کے اندر علیحدگی پسندی کی مدد کرتے رہے، معلومات، سیاسی، مالی اور خفیہ مدد دے کر. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یوگوسلاویہ والی صورتحال کی طرف دھکیلا جاتا جس میں ملک کے حصے بکھرے ہوتے ہیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہم نے ایسا ہونے کی اجازت نہیں دی، جس طرح ہٹلر کو کامیابی نہیں ملی تھی جو انسانوں سے نفرت پر مبنی نظریات کے ساتھ روس کو تباہ کرنے نکلا تھا. سبھی کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا.
مگر انہوں نے کہا کہ ان کا ملک مشرق و مغرب دونوں میں ہی زیادہ سے زیادہ ملکوں سے برابر کی شراکت داری چاہتا ہے اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں توڑے گا. انہوں نے یوکرین کے معاملے پر مغربی پابندیوں کے نتیجے میں روس کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر ان کاروباری لوگوں کے لیے مکمل معافی کا بھی اعلان کیا جو بیرون ملک سے اپنی رقوم واپس روس میں لائیں گے. ایک اندازے کے مطابق صرف اس سال 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا سرمایہ روس سے باہر لے جایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کو کسی طرح کے فوجداری یا انتظامی مقدموں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی ٹیکس اور قانون نافذ کرنے والے حکام ان سے کوئی کسی بھی طرح کے سوالات کریں گے. ماسکو میں بی بی سی کی نامہ نگار کہتی ہیں کہ روسیوں نے اپنے صدر کی خارجہ پالیسی کے معاشی نتائج محسوس کرنا شروع کر دیے ہیں اور ان کی اس تقریر میں پہلے سے پریشان روسیوں کے لیے چیزیں جلد بہتر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا.
یہ احمد رضا تھی. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. پاکستان میں قومی اسمبلی نے گزشتہ روز صوبہ پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں پولیس کی جانب سے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر نابینا افراد پر تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کر کے اس میں ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
جمعرات کو قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رکن صاحبزادہ طارق اللہ نے بدھ کو لاہور میں نابینا افراد کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور سزا دینے کا مطالبہ کیا.
ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں معذوروں اور ڈسیبل لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. یہاں پہ اس کی ان کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. یہاں پہ ان کو کوٹا میں یعنی سروس کے کوٹا میں بھی ان کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ انتہائی ظلم ہوا ہے. وہ اگر یہاں پہ ہاؤس پہ اگر چڑھائی بھی کرے، اگر ہماری سیٹوں پہ بھی آ جائے تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. اگر انہوں نے سڑک پہ دھرنا دیا تھا تو اس پہ اگر صدر پاکستان آ کے اور ان کے پاس رک جاتے تو یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا تھا. لیکن نابیناؤں پہ کل جو ظلم ہوا ہے، معذوروں پہ کل جو لاٹھی چارج ہوا ہے، یہ انتہائی زیادتی ہے.
متحدہ قومی موومنٹ کے رکن آصف اسنے نے کہا کہ کل کے واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ایک بار پھر ہوئی ہے.
کل بڑا دکھ ہوا اس بات پر جب میڈیا پہ نہ صرف یہ خبر آئی، جب یہ فوٹیج آئی کہ نابینا افراد کو جو ہے وہ روڈوں پر گھسیٹا گیا ہے، ان کو دھکے دیے گئے. مطلب کتنا عجیب ہے. پوری دنیا میں کیا میسج ہم نے دیا ہے کہ کہیں ہم ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کر رہے ہیں، کہیں پر ہم نابینا افراد کو روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے؟ اگر وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اگر وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جو ہے صرف معطل کر دینا 5 پولیس افسران کو اور انکوائری بٹھا دینا آئی جی کی طرف سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو ہے یہ بالکل پلاننگ سے ہو رہا ہے.
جبکہ سابق وفاقی وزیر اعجاز اللہ کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں سرکاری ملازمتوں میں معذورین کے 2% کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنا لے.
تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ہاؤس کو بھی، آپ کو بھی اور آپ کی وساطت سے حکومت کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی، کہ کم سے کم ہم اس 2% کوٹے کے لیے، یہ پارلیمنٹ جو ہے مرکز میں، کم از کم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم پورا زور لگائیں، ایک ریزولوشن پاس کریں تاکہ وہ اور حکومت کو یہ باور کروائیں کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اور جو اسپیشل پرسن ہے جن کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں اگر کوئی معذور ہو گیا نہ تو گھر میں اس کو پوچھتے ہیں نہ کوئی اور اس کو پوچھتا ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی ایک پیغام بھجوایا جائے نیشنل اسمبلی کے فورم سے کہ وہ بھی 2% کوٹے کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو وہ کروائیں تاکہ ان لوگوں کے لیے جو کل ہوا اس کا ازالہ بھی ہو۔
اس موقع پر حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے رکن رجب علی بلوچ نے ایوان کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے واقعے میں ملوث 2 پولیس افسران کو معطل کر دیا ہے۔
ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو پیچھے دھکیلا ہے، جس سے ہمارے 2-3-4 بھائی جو نابینا تھے وہ گر پڑے زمین کے اوپر، اور اس طرح کا مسئلہ ہوا کہ اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے بھرپور کاروائی کرتے ہوئے وہاں کے ڈی ایس پی متعلقہ کو اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ چھوٹی جن ان باتوں کو فوری طور پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے ملا دینا، یہ تھوڑی سی زیادتی ہے۔
خاتون رکن اسمبلی ڈاکٹر نگت شکیل نے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی معذوروں کے کوٹے پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ نابینا افراد میں پائی جانے والی بے چینی کسی حد تک کم ہو سکے۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں میں انتقال خون کے دوران ایچ آئی وی وائرس منتقل ہونے کی خبروں کے بعد صوبہ پنجاب نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے تاکہ ایسے کیسوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس کمیٹی نے اپنی ابتدائی تحقیقات کے بعد اب تک تھیلیسیمیا کے کسی مریض میں ایچ آئی وی وائرس کی تشخیص سے انکار کیا ہے۔ تاہم وزیراعلی کے امور صحت کے مشیر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پورے صوبے کے تھیلیسیمیا سینٹر کی اسکریننگ یو این ایڈز کی مدد سے کرائی جائے گی تاکہ اگر کسی بھی سینٹر میں غیر معیاری خون منتقل کیا جا رہا ہے تو ایچ آئی وی کا سبب بن رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی اس خبر پر نظر ہے اور وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور جب اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کو ایچ آئی وی ہے تو پھر یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی؟
نیوز چینلز کی نشریات کی بندش کی کال بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس دڑے نے دی تھی۔
اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں یہ، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں گزشتہ دنوں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں خاتون ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس بات کی انکشاف کیا تھا کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی پرائیویٹ تھیلیسیمیا سینٹر ہے جہاں پہ انتقال خون کے دوران بچوں میں ایچ آئی وی منتقل ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ چلی گئیں امریکہ اپنے کسی کام سے، اور اس کے بعد یہ خبر جب مقامی ذرائع ابلاغ میں آئی تو اس پر پھر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے جا کے گنگا رام سے متصل ایک پرائیویٹ تھیلیسیمیا سینٹر ہے وہاں کا ریکارڈ قبضے میں لیا تو پتہ چلا کہ کوئی واقعہ نہیں ہے، اور باقی تو آپ نے بتا ہی دیا کہ اب یہ پورے پنجاب بھر میں اس کی اسکریننگ ہوگی اور یو این ایڈز اور ایڈز کنٹرول پروگرام پاکستان کا جو ہے وہ اس کو اسکرین کریں گے۔
کہا کیا ان کو وہ 10 بچے ملے جن کو ایڈز ہوا تھا یا نہیں؟
نہیں، ان کو وہ 10 بچے نہیں ملے، لیکن وہ اس بات سے بھی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو رد نہیں کر رہے، وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان خاتون ڈاکٹر سے جو بیرون ملک گئی ہوئی ہیں کہ ان سے پتہ چل سکے کہ ان کو کہاں پہ یہ بچے ملے تھے، اور اسی سلسلے میں اب وہ اسکریننگ کا جو دائرہ ہے وہ پورے پنجاب میں اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ اگر اس قسم کا کوئی کیس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ بھی کریں گے کیونکہ ابھی تک یہ ریگولیٹ نہیں ہوئے تھے، قانون موجود تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تو وہ صحت مند خون کے انتقال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کریں گے۔
اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کیبل آپریٹرز نے پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات بند کر دی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نیوز چینلز کی نشریات کی بندش کی کال بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس دڑے نے دی تھی جس کا تعلق بی این پی سے ہے۔ بی ایس او نے 23 نومبر کو بلوچستان بھر میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی نشریات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران تنظیم نے 2 دسمبر سے ان چینلز کی نشریات کو بند کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ بی ایس او کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان میں جس بڑے پیمانے پر حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز ان کی خبروں کو نشر نہیں کرتے۔ بی ایس او کے اعلان کے باعث کوئٹہ شہر سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کیبلز ایسوسی ایشن کے صدر ببر خان نے بتایا کہ کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں کیبل نشریات کی تاریں کاٹی گئیں، جس سے ان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ان کو نیوز چینلز کی نشریات بند کرنی پڑی۔ دریاسنا جوائنٹ میڈیا ایکشن کمیٹی کا کوئٹہ میں اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ ایکشن کمیٹی نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی نشریات کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کراچی چلتے ہیں، جہاں پاکستان میں نوجوانوں کے موضوع پر بننے والی ایک فلم بھاگ بھری اس برس کی بہترین فلم قرار پائی۔ کراچی میں ہونے والی فلم، ریڈیو اور ٹی وی کے لکس سٹائل کی اس سالانہ تقریب تقسیم اعزازات میں بی بی سی اردو کے حسن کاظمی بھی موجود تھے۔
جی، اس میں جو بہترین فلم کا ایوارڈ ہے وہ زندہ بھاگ کو ملا ہے۔ زندہ بھاگ اس لحاظ سے کافی اس کا چرچا رہا کہ یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو آسکر ایوارڈز کے لیے نامینیٹ ہوئی پاکستان سے، اور اس فلم کے پروڈیوسر مدر ریزی جو تھے انہوں نے یہ ایوارڈ ریسیو کیا۔ اور یہ پاکستان کے حالات پہ، یہ نئی نسل یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے باہر، اس کے اوپر یہ فلم تھی، تو اس لیے کافی دلچسپی سے اس کو دیکھا گیا، اور یہ شاید پاکستان کی سب سے لو بجٹ فلم تھی۔
اچھا، اس کا کوئی، بتائیے گا حسن، کوئی خاص ایسا موضوع تھا جو انہوں نے چنا فلم کے پروڈیوسر مظہر زیدی نے؟
جی، اصل میں یہی تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنا مستقبل یہاں نظر نہیں آتا، تو وہ پاکستان چھوڑ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ باہر جائیں اور وہاں پہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ تو پاکستان کی ویسے بھی ایک بہت کثیر تعداد یہاں نوجوانوں پر مشتمل ہے، یہاں کی آبادی کی، تو اس فلم کو خاص کر نوجوانوں میں بہت پسند کیا گیا، شاید بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو لگا کہ شاید یہ ان کی کہانی ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ، فلم کے علاوہ اور اس کا، آج کل تو ٹی وی کے ڈرامے بھی وہاں بے حد مقبول ہیں اور بہت سے چینلز پہ ڈرامے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، کسی ڈرامہ سیریز کو ملا، کس ڈرامہ سیریز کو ملا، کس اداکار اور اداکارہ کو ملا؟
جی، جو بہترین ٹی وی سیریل کا ایوارڈ ہے وہ تو اے آر وائی کا ڈرامہ تھا داغ، اس کو ملا ہے، اور بہترین رائٹر آمنہ مفتی کو الو برائے فروغ نہیں ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا، اس کو ملا ہے، لیکن شاید عوام کی جو دلچسپی تھی وہ اداکار اور اداکاروں میں زیادہ ہوتی ہے، تو ہم ٹی وی کا جو ڈرامہ تھا زندگی گلزار ہے، اس کے جو اداکارہ تھیں، اس کی ہیروئن جو تھیں سنم سعید، انہیں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا ہے، اور فواد خان جو حال ہی میں جنہوں نے انڈیا میں ایک فلم خوبصورت سونم کپور کے ساتھ بھی کی اور جو کم از کم پاکستان میں بہت وہ مقبول رہی، فواد خان، ان کو بہترین اداکار کا اس ڈرامہ سیریل سیٹلائٹ کیٹیگری میں انہیں یہ ایوارڈ ملا ہے۔
اچھا حسن، یہ بتائیے کہ آپ وہاں تقریب میں موجود ہیں، عموماً جو یہ فلم، ریڈیو اور ٹی وی کی تقاریب ہوتی ہیں بہت ہی گلیمرس ہوتی ہیں اور بڑا شور شرابہ، میوزک وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ خوب وہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کوئی بہت اچھی تقریب جاری ہے اس وقت؟
میں آپ کو، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں جب سے میرا کافی کیریئر میرا شروع ہوا ہے اس میں سب سے بورنگ تقریب یہ ہے۔ آپ، یہ 13ویں لکس ٹرائل ایوارڈ جو ہیں یہ سب سے بورنگ تقریب ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ پچھلے سال جو ایوارڈ دیتے اس میں بہت کچھ تھا، پرفارمنسز تھیں، لوگوں نے لائیو پرفارمنسز تھیں، ڈانسز تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے صرف ایک ہال کے اندر ونرز کی تصویریں لگا دی ہیں، کچھ ونرز آ گئے ہیں اور ان کی تصویریں کھینچ رہی ہیں اور کچھ میڈیا ان سے چھوٹی موٹی گفتگو کر رہا ہے، لیکن بہت ہی بے رنگ تقریب ہے، اس میں کچھ نور ہو، یہ میں نے ان کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس دفعہ ہمیں بجٹ کنسٹرینٹ سے، ہمارے بجٹ کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑی تقریب نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے جو ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے تھے مستقل جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑا پروگرام یہاں پہ کر نہیں سکے، اس لیے ہمیں اس کو کافی چھوٹے پیمانے پہ یہ پروگرام کیا ہے، تو جو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ تو کچھ اس طرح کا رنگ تو ضرور ہے یہاں پہ، لیکن تقریب میں رونق نہیں ہے۔
اچھا، جب سب اداکار فلم، ریڈیو، ٹی وی کے جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک رونق خود بخود سی لگ جاتی ہے، تو وہ تو لگی جائے گی،
بس اسی حد تک لگی ہے جس حد تک لگ سکتی ہے۔
لکس سٹائل تقریب کا احوال بتا رہے تھے حسن کاظمی، جو اس مرتبہ کچھ پھیکی پھیکی سی ہے۔ اور پروگرام اختتام کے قریب ہے، ہم آپ کو بتا دیں بی بی سی اردو آن لائن پر کئی فیچر شائع ہوئے ہیں، اور ایک خبر یہاں پر یہ بھی ہے کہ مشکل وقت آ رہا ہے، یہ روس کے صدر پیوٹن نے اپنے عوام کو متنبہ کیا ہے، اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے لیبیا میں تربیتی کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ یہ خبر بھی بی بی سی اردو آن لائن پہ موجود ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے رابن وارن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ذیشان حیدر نے۔ ماہ بارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اہم عالمی خبروں کی سرخیوں کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے دی جانے والی امداد میں ایک برس کی توسیع کرنے کی حتمی تجویز بجٹ میں شامل کر لی ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کی وجہ سے اندرونی سیکیورٹی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سردار محمد رضا خان کو ملک کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے قوم سے سالانہ خطاب میں مغربی ممالک پر شدید تنقید کرتے ہوئے یوکرین کے تنازع اس کے رویے کو منافقانہ اور سنگی قرار دیا ہے۔ لبنان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں زیر حراست لی گئی بچی کے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی بیٹی ہے۔ اور چین کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ آپریشنز میں پھانسی دیے جانے والے قیدیوں کے جسمانی اعضاء کا استعمال یکم جنوری سے روک دے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
Details of all our services are at bbcworldservice.com.